Bismillahir Rahmanir Rahim, Masjid Darul Salam, Toronto, Canada. Sunday after Asr Salah, 12th of Ramadan, 21st of July, 2013. Refrain from hasad. Hate the sin, not the sinner. Do not try to find the faults of others. Rusk is acceptable. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Sabir Ahmed Shahib Damat Barakatuhu.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم السابقة الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشاب ولكن تحلق الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بھائی اور بزرگو ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور مرید حاتم اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ اور اپنے استاد شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 33 سال رہے تھے 33 سال رہنے کے بعد انہوں نے اپنے استاد کے پاس سے اور اپنے شیخ کے پاس سے 8 باتیں سیکھی تھی ان میں سے پہلی بات انہوں نے یہ بیان فرمائی تھی کہ میں نے دنیا میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ دنیا میں کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ انسان دنیا میں جس چیز سے بھی محبت کرتا ہے وہ چیز صرف دنیا میں اس کو کام آتی ہے مرنے کے بعد ابد الآباد والی زندگی میں یہ چیز اس کو کام نہیں آتی ہے تو میں نے غور کیا کہ وہ کون سی چیز ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آوے تو غور و فکر کے بعد مجھ کو معلوم ہوا کہ وہ اعمال صالحہ ہے تو میں نے اعمال صالحہ سے محبت کرنا سیکھا اور دوسری بات میں نے یہ سیکھی کہ دنیا میں انسان دنیا کی کسی نہ کسی چیز کی اصلاح کی فکر کرتا ہے کوئی مال کی اصلاح کی فکر کرتا ہے کوئی مکان کی اصلاح کی فکر کرتا ہے کوئی دکان کی اصلاح کی فکر کرتا ہے لیکن میں نے قرآن مجید میں غور کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے خواہشات نفسانی سے اپنے نفس کو بچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں تو میں نے دنیا کی چیزوں کی اصلاح کے بجائے اپنے نفس کی اصلاح کی طرف توجہ کو مرکوز کر دیا تیسری بات میں نے یہ سیکھی کہ میں نے دیکھا کہ دنیا میں انسان اس کے پاس جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو دنیا کے خزانے میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیتا ہے کوئی سونا ہوتا ہے اس کو حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے کوئی ہیرا ہوتا ہے اس کو حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے کوئی جواہرات ہوتا ہے اس کو حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے تاکہ آڑے وقت میں وہ کام آوے لیکن میں نے قرآن مجید میں غور کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق کہ تمہارے پاس جو چیز ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ باقی رہنے والی ہے تو دنیا کی چیزیں جس کو ہم نے دنیا کے خزانے میں رکھ دیا ہے وہ تو ایک دن ختم اور فنا ہونے والی ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جس چیز کو ہم نے خرچ کر دیا وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں جمع ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے اپنے پاس جتنی بھی قیمتی چیزیں تھیں اس سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں جمع ہو جائے. اور چوتھی بات میں نے یہ سیکھی کہ میں نے دنیا میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ مال و دولت اور حسب و نسب میں عزت کو تلاش کرتے ہیں کہ مال دولت کی وجہ سے عزت ملے گی, حسب و نسب کی وجہ سے عزت ملے گی. جبکہ میں نے قرآن مجید میں غور کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن کی زبان میں تقوی ہی کی بنیاد پر حقیقی عزت آدمی کو حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے میں نے مال و دولت میں اور حسب و نسب میں عزت کو تلاش کرنے کی بجائے تقوی میں عزت کو تلاش کیا. پانچویں بات میں نے آپ کی خدمت میں رہ کر یہ سیکھی. حاتم اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت پانچویں بات آپ کی خدمت میں رہ کر میں نے یہ سیکھی کہ میں نے دنیا میں لوگوں کو دیکھا کہ انسان کوئی نہ کوئی انسان مال و دولت کی وجہ سے اور روزی اور روزگار کی وجہ سے دوسرے سے حسد کرتا ہے, دوسرے سے حسد کرتا ہے مال و دولت کی وجہ سے یا روزی روزگار کی وجہ سے. کسی کے پاس مال زیادہ ہو گیا تو لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں, کسی کے پاس دولت زیادہ ہو گئی تو دولت کی وجہ سے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں, کسی کو رزق زیادہ مل گیا تو اس کی وجہ سے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں, کسی کے پاس روزگار زیادہ ہو گیا تو لوگ اس کی وجہ سے اسے حسد کرنے لگتے ہیں, کسی کی دکان زیادہ چلتی ہے تو دوسرا دکان والا اس سے حسد کرنے لگتا ہے, کسی کا کاروبار زیادہ چلتا ہے تو دوسرا ایسا کاروبار والا اس سے حسد کرنے لگتا ہے. تو روزی روزگار کی وجہ سے اور مال و دولت کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتا ہے. جبکہ میں نے قرآن مجید میں غور کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, کہ دنیا کے زندگی میں ہم نے ہر ایک انسان کے روزے کو اور لوگوں کے درمیان میں ان کو جتنا رزق ملنے والا ہے اس کو تقسیم کر دیا. جب میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان میں ان کے رزق کو اور مال و دولت ان کو دنیا میں جتنا ملنا والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے تقسیم کر دیا ہے, تو میں نے حسد کو اپنے دل سے نکال دیا کہ میری قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مال لکھا ہے وہ مجھ کو ملنے والا ہے, میری قسمت میں جتنی رزق ہے اتنی ملنے والی ہے, میری دکان جتنی چلنے والی میری قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی اتنی جو ہے چلنے والی ہے, میرا کاروبار اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قسمت میں جتنا چلنے والا ہے جتنی ترقی اس کو ملنے والی ہے قسمت میں لکھ دیا ہے, تو میں اب دوسرے سے حسد کیوں کروں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم, تو لوگ ایک دوسرے سے کاروبار کی بنیاد پر مال و دولت کی بنیاد پر روزی روزگار کی بنیاد پر حسد کرتے ہیں. چنانچہ عربی میں ایک مقولہ مشہور ہے, ما خلا جسد عن حسد, ما خلا جسد عن حسد, کہ کوئی بھی انسان حسد سے خالی نہیں, دوسرے کی ترقی کی وجہ سے اس کے دل میں حسد پیدا ہوتی ہے. ما خلا جسد عن حسد, حالانکہ حسد جو ہے ایک مہلک بیماری ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں فرمایا کہ ایاکم الحسد, اے لوگو حسد سے بچا کرو, فإنہ یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب, کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اسی طریقے سے ختم کر دیتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. ایاکم والحسد, ایک دوسرے سے حسد کرنے سے بچا کرو, حسد کرنے کی وجہ سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا تمہیں, ہوگا کیا, تمہاری نیکیاں برباد ہوگی. فإنہ یأکل الحسنات کما تاکل النار الحطب, آج جس طریقے سے لکڑی کو جلا کر خاکستر اور ختم کر دیتے اس وجہ سے ساری تمہاری نیکیاں حسد کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دب الیکم داء الامم السابقتی, امم سابقہ کے کچھ بیماریاں دھیرے 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 تمہارے اندر سرایت کر رہی ہے. دب الیکم दाउल उमामी साबिकती, उमामी साबिका की कुछ बीमारियां तुम्हारे अंदर धीरे धीरे सिराज कर रही है, आ रही है पिछले पांव से, धीरे धीरे आने की वजह से हमें पता नहीं चल रहा है वो कौन सी बीमारी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल हसद वल बगद, हसद और एक दूसरे से बुग्ज़ अदावत, हसद और एक दूसरे से बुग्ज़ अदावत, उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिया अल हालिका, ये मुड़ने वाली है। फिर फरमाया ला कुल तहलिकु शार वलाकिन तहलिकु दीन, मैं नहीं कहता हूं कि बाल को मुड़ने वाली है बल्कि दीन का सफाया कर देती। हसद और आपस की अदावत और बुग्ज़ की वजह से दीन का सफाया हो जाता है। जहां पर आपस में एक दूसरे के साथ हसद होता है, जहां पर आपस में एक दूसरे के साथ बुग्ज़ और अदावत होता है, वहां पर न मस्जिद का निजाम सही होता है और न मदरसे का निजाम सही होता है। और जिस गांव में, जिस शहर में मस्जिद और मदरसे का निजाम सही न हो, वहां पर दीन का सफाया होना लाजिमी। लाकुल तहलिकु शार, हसद के बारे में, बुग्ज़ अदावत के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो बाल नहीं मुनती है बल्कि तुम्हारे दीन का सफाया कर देती है। इसलिए एक दूसरे के साथ हसद न करने और अखुवत और भाईचारगी और मोहब्बत के साथ रहने की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला की रिवायत, वो फरमाते हैं सईद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन अलल मिंबर वनादा बिसौतिन रफीइन, कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के ऊपर तशरीफ फरमा, मिंबर के ऊपर चढ़े और मिंबर के ऊपर चढ़ने के बाद बुलंद आवाज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई, वनादा बिसौतिन रफीइन, बुलंद आवाज से ताकि सब लोग उसको अच्छी तरीके से सुन ले। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या माशरा मन अस्लम बिलिसानिही वलम युफदिल ईमान फी कुलूबिहिम, ए लोगो जो सिर्फ जबान से ईमान और इस्लाम लाए हो लेकिन ईमान अभी तुम्हारे दिलों में पेवस्त नहीं हुआ है, या माशरा मन अस्लम बिलिसानिही वलम युफदिल ईमान फी कुलूबिहिम, जबान से इस्लाम और ईमान लाए हो लेकिन अभी ईमान तुम्हारे दिलों में पेवस्त नहीं हुआ है, क्या दलील? फरमाया कि ला तूदुल मुस्लिमीन, मुसलमानों को मत सताओ, अपने मुसलमान भाई को मत सताओ, अपने मुसलमान भाई को तकलीफ मत पहुंचाओ। हकीकत में ईमान जिसके दिल में सिरायत किया हुआ होगा, पेवस्त किया होगा, कभी वो अपने मुसलमान भाई को नहीं सताएगा, उसको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। जो तकलीफ पहुंचाता है उसके ईजा के दर पे रहता है तो सिर्फ वो जबानी मुसलमान है, हकीकत में मुसलमान कहने के लायक नहीं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया, या माशरा मन अस्लम बिलिसानिही वलम युफदिल ईमान फी कुलूबिहिम, अगर उसके दिल में ईमान सिरायत किया हुआ होता तो दूसरे मोमिन भाई को कभी वो न सताता और कभी जो है उसके तकलीफ के दर पे न होता। इसलिए फरमाया कि ला तुज़ुर मुस्लिमीन वला तुअय्यिरूहुम, और उनको आर मत दिलाओ, आर मत दिलाओ, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो आर दिलाकर उनको शर्मिंदा मत करो, गुनाह हो जाने की वजह से उस गुनहगार को तुम आर मत दिलाओ कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, ऐसा काम तुमने किया, इतना बड़ा गुनाह किया, इस तरीके से उसको आर मत दिलाओ। गुनहगार से नफरत करने का हुक्म नहीं है, गुनाह से नफरत करने का हुक्म है। किसी गुनहगार से हम नफरत नहीं करेंगे, उसकी इस्लाह की फिक्र करेंगे। बीमार आदमी होता है तो बीमार आदमी से हम जो है नफरत नहीं करते, उसकी बीमारी से हमें नफरत होती, बीमार आदमी की बीमारी को दूर करने की हम कोशिश करते। इस तरीके से किसी गुनहगार आदमी के अंदर अगर कोई जो है गुनाह है तो उस गुनाह को दूर करने की हम कोशिश करेंगे उसके अंदर से, लेकिन उससे नफरत नहीं करेंगे। इसलिए फरमाया कि ला तुअय्यिरूहुम, किसी मुसलमान को आर मत दिलाओ, उसको शर्मिंदा मत करो, वला तत्तबिउ औरातिहिम, और किसी मुसलमान के पोशीदा उयूब के पीछे मत पड़ो, मुसलमान के वीक पॉइंट जो है उसको तलाश करने के लिए उसके पीछे मत पड़ो, वरना बहुत सख्त वईद बयान फरमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन यत्तबी औरतल मुस्लिम यत्तबिउल्लाहु औरतहुम, جو آدمی کسی مسلمان کے پوشیدہ عیب کی تلاش کے پیچھے پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب کے پیچھے پڑیں گے. وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهُ يَفْضَحُ, اور اللہ تبارک و تعالی جس کے عیوب کے پیچھے پڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو رسوا کر کے رہتے ہیں. وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ, چاہے وہ اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھا کیوں نہ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو تو ہر ایک انسان کے عیوب سے واقف, ہم تو دوسرے کے عیوب سے اچھی طریقے سے واقف نہیں ہوتے ہیں. جو عیوب ہمارے سامنے اس کے ظاہر ہوتے ہیں اسی کے پیچھے پڑنے کی اور اسی کی تلاش میں ہم پڑ سکتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے عیوب کے پیچھے پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب اس کے عیوب سے واقف ہے. اس لیے فرمایا یفضح ولو فی جوف رحلہ, تم کسی مسلمان کے عیوب کے پیچھے پڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیوب کے پیچھے پڑیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے عیوب کے پیچھے پڑتے ہیں اس کو رسوا کر کے رہتے, اس کو ذلیل کر کے رہتے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے, ولا یخذلہ, اور اگر کبھی اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے. لا یخذلہ, مسلمان بھائی کو کبھی مال کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان بھائی اس کی مالی مدد کرتا ہے, کبھی جانی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے تو دوسرے مسلمان اس کی جانی مدد کرتے ہیں, تو مالی مدد بھی کرتے ہیں جانی مدد بھی کرتے ہیں. لا یخذلہ, بے یار و مددگار جو ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہیں چھوڑتا ہے. ولا یحقرہ, اور اس کو حقیر نہیں سمجھتا, اس کو حقیر نہیں سمجھتا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, التقوى ہاہنا, سینے کی طرف اشارہ فرمایا, اپنے سینے کی طرف اشارہ فرما کر تین مرتبہ فرمایا, التقوى ہاہنا, التقوى ہاہنا, التقوى ہاہنا. تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے, ظاہر حالت کو دیکھ کر تم کسی مسلمان کو حقیر سمجھتے ہو, کیا معلوم اس کے اندر تقوی ہو جس کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مکرم اور معزز ہو, اور تم اس کو حقیر سمجھ رہے ہو. ہمیں کیا معلوم, تقوی کا تعلق دل سے ہے اور دل کی بات ہم نہیں جان سکتے, کسی کے دل کی بات ہمیں معلوم نہیں ہے, کون کتنا متقی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا کیسا تعلق ہے ہمیں نہیں معلوم. لہذا ظاہر حالت کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا ہے, اس لیے کہ تقوی کا تعلق دل سے ہے, اور دل میں تقوی ہے یا نہیں ہے اس کے دل کو چیر کر ہم نہیں دیکھ سکتے, ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں تقوی ہو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک مکرم ہو, اس لیے فرمایا اس کو حقیر مت سمجھو. بحسب امر من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, کسی مسلمان کے برا ہونے کے واسطے اتنی بات کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے, اس لیے ظاہر حالت کو دیکھ کر ہم کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھیں گے. تو حسد جو ہے مہلک بیماری ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں اس سلسلے میں سخت وعید بیان فرمائی ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں جس وقت اپنے گھر سے باہر نکلوں اس وقت میرے سینے میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو, تم لوگوں کی شکایتیں میرے پاس مت پہنچایا کرو. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے فرمایا تم دوسروں کی شکایتیں میرے پاس مت پہنچایا کرو, میں چاہتا ہوں کہ میں جس وقت گھر سے باہر نکلوں تو میرے سینہ میں کسی کے دل میں کوئی, میرے سینہ میں کسی کے سلسلے میں کوئی کینہ نہ ہو. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ یہ میری سنت ہے, ومن عامل بسنتی کان معی فی الجنتی, یہ میری سنت ہے, اگر تم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہو تو عمل کرو کہ تم بھی اپنے گھر سے ایسی حالت میں گھر سے باہر نکلو کہ تمہارے سینہ میں کسی مسلمان کی طرف سے کوئی کینہ اور حسد نہ ہو, تمہارا سینہ مسلمانوں کے تئیں بالکل صاف, کوئی حسد کوئی عداوت اور کوئی بغض مسلمان کے سلسلے میں تمہارے سینے میں نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا کرو, یہ میری سنت ہے, اور جو میری سنت کے اوپر عمل کرے گا کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مسلمان بھائی سے حسد نہ رکھنے کی وجہ سے کتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ابھی جو ہے زمین پر چلنے والا جنتی اگر تمہیں دیکھنا ہو تو ابھی وہ آنے والا ہے. دنیا ہی میں, دنیا ہی میں زمین کے اوپر چلتا پھرتا جنتی اگر تمہیں دیکھنا ہو تو ابھی وہ جنتی آنے والا ہے. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مجلس میں بیٹھ گئے. سب صحابہ کرام نے دیکھا کہ فلاں صحابی آئے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. دوسرے دن بھی ایسا ہوا, دوسرے دن بھی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں چلتا پھرتا اگر جنتی تمہیں دیکھنا ہو تو ابھی وہ آنے والے ہیں. چنانچہ وہی گزشتہ کل جو صحابی آئے تھے وہی صحابی دوسرے دن آئے اور آ کر مجلس میں بیٹھ گئے. دوسرے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی کہ وہ جنتی آدمی ہے. تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول تشریف فرماتے, آپ نے خوشخبری سنائی کہ زمین کے اوپر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو ابھی آنے والا ہے. چنانچہ وہ صحابی آئے اور بیٹھ گئے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ طلب اور تڑپ پیدا ہوئی کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین دن تک مسلسل ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے. یہ جنتی آدمی ہے, جنتی آدمی ہے. تین دن سے مسلسل ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت سنا رہے ہیں, ان کے در پہ ہو گئے, ان کا کون سا ایسا خاص عمل ہے؟ صحابہ کرام انہی چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, نیکی کے کاموں میں, جنت والے کاموں میں, ثواب والے کاموں میں, آخرت میں کامیاب کرنے والے کاموں میں ایک دوسرے سے ہم کیسے آگے بڑھ جائیں. فل وفی دانی کا فل یتنا فصل متنافسون, ریس لگانے والوں کو انہی میں ریس لگانی چاہیے. مال میں آگے بڑھ گیا, دولت میں آگے بڑھ گیا, کاروبار میں آگے بڑھ گیا, جاب میں آگے بڑھ گیا. فرمایا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے لیکن اس میں آگے بڑھیں گے. تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہی رشک پیدا ہوا کہ آخر وہ کون سا عمل ہے ان کا جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تین دن سے ان کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں. جب رات کو گھر پہنچے وہ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی تھی, یہ پیچھے گئے اور جا کر جو ہیں ان کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ میرے ابا نے مجھ کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے, میں گھر سے باہر نہیں جا سکتا ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں کچھ راتوں کے لیے اور کچھ دن کے لیے مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو. جانگا بہت اچھا ہے, آ جاؤ. چنانچہ ان کے گھر میں آئے, یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ رات کو وہ کیا عبادت کرتے ہیں, رات کو کون سا ایسا اونچا عمل ان کا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کے لیے تین دن سے بشارت سنائی. چنانچہ رات کے وقت ان کے گھر سو گئے. سونے کا جو ہے وہ تو اس طریقے سے بہانہ تھا, ورنہ اصل میں ان کا عمل دیکھنا تھا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے دوسرے لوگ رات کے شروع حصے میں سوتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل انہوں نے دیکھا. پہلے دن بھی دیکھا, دوسرے دن بھی دیکھا, تیسرے دن بھی دیکھا کہ رات کے شروع حصے میں یہ سو جاتے ہیں, آرام فرماتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. یہ تو سارے صحابہ کرام کا معمول تھا. تو ان کو تعجب ہوا کہ خاص ایسا کوئی عمل تو ان کا مجھے نظر نہیں آتا ہے, سارے صحابہ کرام اس طریقے سے رات کے وقت جو ہیں شروع رات میں سو جاتے ہیں, رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھ دیں, وہی عمل ان کا بھی ہے. پھر یہ کون سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی؟ تین دن تک برابر تجسس کرنے کے باوجود بھی پتہ نہیں چلا. تو آخر کار انہوں نے پوچھا کہ بھائی بتلاؤ وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے جنت کی بشارت سنائی ہے اور سارے صحابہ کرام کے سامنے مسلسل تین دن تک آپ کو جنتی جو ہے جنتی ہونے کی بشارت سنائی. تو فرمایا کہ میرا وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت سنائی وہ یہ ہے کہ میں کسی کی طرف سے اپنے سینے میں کینہ اور حسد نہیں رکھتا. یہ عمل, اس عمل کی بنیاد پر کہ میں کسی کے بارے میں جو ہے حسد نہیں کرتا ہوں اور اپنے سینے میں کسی کے بارے میں میرے دل میں کوئی سینہ میں کینہ نہیں ہوتا ہے, اس عمل کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں, لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا, اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو, ولا تباغضوا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض و عداوت مت رکھو, ولا تدابروا اور آپس میں ایک دوسرے سے منہ اور پیٹ مت پھراؤ. کہ سامنے مسلمان آتا ہے تو سلام کلام کرنے کے بجائے اسے منہ پھراتا ہے. ولا تدابروا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا, سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہو جاؤ. تو حاتم اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مال و دولت کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. ما خلا جسد عن حسد, حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد, حسد کی تعریف کیا ہے؟ کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلنا, دل ہی دل میں جلنا اور تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے. کسی کو مال دیا ہے تو اس کے مال کی وجہ سے ہمارے دل میں جلن پیدا ہو اور ہم یہ تمنا کرنے لگے اور اس کی کوشش کرنے لگے کہ یہ مال و دولت اس کے پاس سے چھین جائے, ختم ہو جائے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہرت اور مقبولیت دی ہے تو ہم دل میں جلنے لگے کہ اس کو شہرت اور مقبولیت کیوں ملی, اور یہ تمنا کرنے لگے اور اس کی عملی کوشش بھی کرنے لگے کہ یہ شہرت اور مقبولیت اس کی ختم ہو جائے, ذلتی اور رسوائی کے گھڑے میں اس کو ڈھکیل دیا جائے, اس کو حسد کہتے ہیں. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور کرسی عطا فرمائی ہے تو ہمارے دل میں جلن پیدا ہو کہ اس کو عزت اور کرسی کیوں ملی ہے, یہ عزت اور کرسی جو ہے اس کے خاک میں مل جائے, اس کی ہم تمنا کرنے لگے. اور اسی طریقے سے کسی کے جو ہے بیٹے کو اچھا جاب ملا ہے, کسی کی لڑکی کو اچھا جوڑا ملا ہے تو ہمارے دل میں حسد پیدا ہو کہ اس کے بیٹے کو اچھا جاب کیوں مل گیا, اس کی دکان کیوں اچھی چلتی ہے اور اس کا کاروبار کیوں اچھا چلتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے دل میں گھٹن اور جلن پیدا ہو اور یہ تمنا کرنے لگے کہ یہ شہرت اس کی ختم ہو جاوے, یہ مال اس کا ختم ہو جاوے, یہ عزت اس کی ختم ہو جاوے, یہ عہدہ اس کا ختم ہو جاوے, یہ اس کی کوشش اور تمنا کرنا, اس کو حسد کہا جاتا ہے. ورنہ اگر کوئی آدمی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر وہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے اس کی تمنا کرتا ہے تو اس کو رشک کہتے ہیں, یہ تو جائز. اس کو مال ملا ہے, میں بھی مجھے بھی مال ملے, لیکن اس کے پاس سے مال ختم نہ ہو, مال اس کے پاس بھی رہے, اللہ مجھے بھی مال دیوے. اس کو شہرت اور مقبولیت ملی ہے, اللہ مجھے بھی شہرت اور مقبولیت دیوے, اور وہ شہرت اور مقبولیت اس کے پاس بھی باقی رہے, ختم نہ ہو اس کے پاس سے. عزت اور عہدہ اس کو ملا ہے تو عزت اور عہدہ مجھ کو بھی ملے, اس کے پاس سے ختم نہ ہو, اس کو رشک کہتے ہیں. یہ ممانعت نہیں ہے, یہ جائز ہے, بلکہ شریعت نے اس کو مستحسن قرار دیا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین, دو چیز میں آدمی رشک کر سکتا ہے, دو چیز میں آدمی رشک کرے, مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے سلسلے میں رشک نہ کرے, بلکہ ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور علم دیا ہے اور رات دن وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور قرآن مجید کے تقاضوں کے اوپر عمل کرتا ہے, علم کے تقاضوں کے اوپر عمل کرتا ہے, تو دوسرا آدمی جو ہے اس کی تمنا کرے کہ کاش کہ میرے سینے میں بھی قرآن ہوتا تو اسی طریقے سے میں رات دن قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی ہے, علم کی نعمت دی ہے, تو رات دن وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, میرے پاس بھی قرآن کی نعمت ہوتی تو میں بھی رات دن اس سے فائدہ اٹھاتا اور رات دن اس کی تلاوت کرتا. آدمی اگر رشک کرنا چاہے تو اس میں رشک کرے. دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے اور وہ مال و دولت رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, انا اللیل و انا النہار, کھلے دل سے دو ہاتھ بھر بھر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے, تو اس کے اوپر کوئی آدمی رشک کرنا چاہے تو رشک کرے, کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اسی طریقے سے خرچ کرتا جس طریقے سے یہ خرچ کر رہا ہے, یہ رشک کرنا چاہیے, بلکہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو اس کا ثواب بھی عنایت فرماتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا میں چار قسم کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے اور مال بھی دیا ہے, علم بھی ہے مال بھی ہے, اور علم کی بنیاد پر وہ اپنے مال کو صحیح جگہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. دوسرا آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس بھی علم اور مال ہوتا تو یہ جس طریقے سے اللہ کے راستے میں رات دن خرچ کرتا ہے میں بھی اسی طریقے سے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے درجے میں, اس کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے, اس کو بھی ملے گا صرف نیت اور رشک کرنے کی وجہ سے, اس کی ممانعت نہیں ہے. اور دوسرا وہ آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے مال ہے, اور مال ہونے کی علم نہ ہونے کی وجہ سے مال غلط راستے پر خرچ کرتا ہے, اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں خرچ کرتا ہے. دوسرا آدمی تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی دنیا میں مزے اڑاتا جیسے یہ مزے اڑا رہا ہے. تو وبال میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دونوں برابر, آخرت میں اس کے اوپر جو وبال آنے والا ہے مال کو غلط طریقے پر استعمال کرنے کی وجہ سے وہ وبال اس کے اوپر بھی آئے گا. تو اس کو رشک کہتے ہیں. تو رشک کرنا تو جائز ہے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت مجھے بھی ملے, دوسرے کے پاس علم ہے تو وہ علم مجھے ملے, اس کے پاس سے وہ علم ختم نہ ہو, دوسرے کے پاس تقوی کی نعمت ہے تو وہ تقوی مجھے بھی ملے لیکن وہ تقوی اس کے پاس سے ختم نہ ہو, دوسرے کے پاس مال و دولت ہے وہ مال دولت مجھ کو بھی ملے لیکن اس کے پاس بھی مال و دولت باقی رہے, اس کو رشک کہتے ہیں. رشک کا گناہ نہیں ہے. حافظ ابن حضر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں بخاری شریف کے, انہوں نے شرح لکھی ہے فتح الباری. بخاری شریف کی شرح لکھنے کا قرض امت کے اوپر چلا رہا تھا, حافظ ابن حضر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرح کو لے کر جو ہے امت کی طرف سے اس فرض کو ادا کر دیا. بہت عمدہ شرح لکھی ہے بخاری شریف کی. تو جب مکہ مکرمہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو زمزم کے پانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما زمزم لما شرب له, کہ زمزم کا پانی جس نیت سے آدمی پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس مقصد کو پورا فرماتے, جس مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمزم کے پانی کو پیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا فرماتے ہیں. تو حافظ ابن حضر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ وہاں جا کر جب زمزم کا پانی پیا تو یہ نیت کی کہ اللہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کو تو نے جیسا حافظہ دیا ہے, ان کا مائنڈ بہت تیز تھا, حافظہ بہت قوی تھا ان کا, علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کو تو نے جو علم حدیث حاصل کرنے کے واسطے حافظہ عطا فرمایا ہے ایسا حافظہ تو مجھے بھی عطا فرما دے, ایسا حافظہ تو مجھے بھی عطا فرما دے. یہ ہے رشک کہ ان کا جیسا حافظہ ملا ہے جس کی وجہ سے وہ خوب علم حاصل کر رہے ہیں اور خوب علم حدیث کو جو ہے حاصل کر رہے ہیں, اس وجہ سے ایسا حافظہ مجھے بھی مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول بھی فرمائی. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا حافظہ عطا فرمایا, بلکہ بعض علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظہ ان کو عطا فرمایا. ماؤ زمزم لما شرب له, علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے تھے مکہ مکرمہ زمزم کا پانی پیتے وقت, انہوں نے نیت کی تھی کہ حافظ ابن حضر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے جو علم عطا فرمایا وہ علم مجھے عطا فرما. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی. حافظ ابن حضر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس جس لائن کی کتابیں لکھی ہیں, حدیث کی کتاب لکھی ہے تو انہوں نے بھی حدیث میں بہت ساری کتابیں لکھی, تفسیر کی کتابیں تو انہوں نے بھی تفسیر کی بہت ساری کتابیں لکھی, فقہ انہوں نے بھی فقہ کی بہت ساری کتابیں لکھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی دعا قبول فرمائی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے مکہ مکرمہ, انہوں نے دعا کی تھی زمزم کا پانی پیتے وقت کہ قیامت کے دن کی پیاس سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری حفاظت فرمائے. تو ما زمزم لما شرب له, حافظ ابن حضر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی دعا فرمائی. یہ رشک کہا جاتا ہے. تو رشک کی ممانعت نہیں ہے کہ آدمی رشک کرے, دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت مجھے ملے لیکن سامنے والے پاس سے یہ نعمت چھن نہ جاوے, ختم نہ ہو جاوے, اس کے پاس بھی یہ نعمت باقی رہے, اس کو رشک کہا جاتا ہے. حسد تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ نعمت میرے پاس آ جاوے اور سامنے والے کے پاس سے ختم ہو جاوے, اور ایک جلن دل میں ہے جو اس کی نیکیوں کو ختم کر رہی ہے اس کو حسد کہا جاتا ہے, اس کی ممانعت فرمائی. تو حاتم اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ ما خلا جسد ان حسد, حسد کی وجہ سے انسان جو ہے مال و دولت کی وجہ سے ایک انسان ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتا ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزقوں کو تو پہلے سے جو ہے تقسیم کر دیا ہے, اس لیے میں نے دوسروں سے حسد کرنے کو چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ حسد کی, بغض کی, عداوت کی بیماریوں سے, دوسری تمام روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا نعوذ بك من سكرات الموت ونعوذ بك من غمرات الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة, ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء, ونعوذ بك من الصمام والبكم والبرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, يا الله ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما, ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما, ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کی مغفرت فرما, ہمارے تمام عیسا اور اقارب اور رشتہ داروں کی مغفرت فرما, تمام مسلمین اور مسلمات کی مغفرت فرما, مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما, ہمارے پڑوسیوں کی مغفرت فرما, اے مولا ہمارے محلے والوں کی, ہمارے گاؤں والے اور شہر والوں کی مغفرت فرما, اور امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے, امت مسلمہ پر رحم فرما دے, امت مسلمہ کی اصلاح فرما دے, امت مسلمہ کے گناہوں سے تجاوز اور درگزر فرما. اے مولا حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما, سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما, ایمان والے اور کلمے والی موت نصیب فرما. یا اللہ یہ ماہ مبارک دھیرے دھیرے یا اللہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے, رحمت کا عشرہ ختم ہو گیا مولا, رحمت کا عشرہ ختم ہو گیا, مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. ہم نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے ہم تیری رحمت کے مستحق بن سکے مولا, ہمارے اعمال بالکل ناقص اور ٹوٹے پھوٹے ہیں, جس کی وجہ سے کوئی عمل ہم ایسا تیرے دربار میں پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تیری رحمت سے جو ہے ہم یا اللہ مستفید ہو سکے. لیکن جن تیرے نیک بندوں نے, صالح بندوں نے, تقوی والے بندوں نے یا اللہ نیک عمل کر کے اس ماہ مبارک میں تجھ کو راضی کر لیا ہے اور جس کی وجہ سے وہ تیری رحمت کے مستحق بن چکے ہیں, جب ان کے اوپر تو رحمت کی بارش برسائے تو اللہ ایک چھٹا ہمیں بھی نصیب فرما دے, تیری رحمت کا ایک چھٹا ہمیں بھی نصیب فرما دے, تیری رحمت کا ایک چھٹا ہمیں بھی نصیب فرما دے. اللہ ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما, ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اور ہمارے اعمال کے ناقص اور ادھورے ہونے کی وجہ سے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ جتھا بن جب مال و سامان بیچا جاتا ہے تو یا اللہ کچھ کھوٹ والا اور نقص والا مال بھی یا اللہ اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے, نکل جاتا ہے. یا اللہ جس وقت جتھا بن اعمال تیرے دربار میں پیش کیا جائے تو ہم گنہگار اور ناقص بندوں کے اعمال بھی یا اللہ نقص کے باوجود شرف قبولیت اس کو عطا فرما دیجیے. اللہ مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے, اللہ مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے, ہم کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے جس کی وجہ سے ہم تیری مغفرت کے مستحق بن سکے. یا اللہ تیری مغفرت تو عام ہوتی ہے, ہم ہی ہے یا اللہ, ہم تو مائل ہیں بکرم, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسی راہ روے منزل ہی نہیں. تو فرماتا ہے کہ میں تو یا اللہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر بندوں کو پکارتا ہوں, ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا, میں اس کی مغفرت کروں, لیکن بندے میری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے ہیں. یا اللہ حقیقت میں مولا تو ہماری طرف مائل ہے, ہم ہی یا اللہ ناہنجار و نالائق ہیں. یا اللہ تیرے اس رحمت سے اور تیرے اس مغفرت کی ندا سے ہم غافل ہیں. یا اللہ ہماری اس غفلت کو دور فرما دے, ہماری اس غفلت کو دور فرما دے, اور تیری اس ندا سے ہمیں کما حق کا فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرما. اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما, تقوی کی دولت سے مالا مال فرما, حسد اور بغض کو اور کینہ کو اور عداوت کو ہمارے دلوں سے نکال دے. صلاح اور فلاح نصیب فرما, صلاح اور فلاح نصیب فرما, خشوع اور خضوع والی نمازیں نصیب فرما. اس مجمع میں جتنے بھی لوگ بیمار ہو اللہ ان کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمیلہ نصیب فرما, جسمانی بیماریاں بھی دور فرما, روحانی بیماری بھی دور فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی تو غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. رمضان کے مہینے میں ہم سے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوتے ہیں اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا مولانا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.